وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت طلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات وقرأ الى وما يذكر الا اولو الالباب. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت عند مسلم ایتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کریم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کچھ آیات محکم ہیں، واضح ہیں، کھلی کھلی ہیں، ان کے معنی مفاہیم سمجھ آتے ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں جن کے معنی ہر ایک جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جنہیں اللہ جہاں بتا دے وہ جان لیتے ہیں. اس آیت کو وما یذکر الا اولو الالباب تک، یہ آیت کے آخر میں آتا ہے، وہاں تک حضور نے تلاوت فرمائی کہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ نے شعور بخشا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں بحث کرتے ہیں تو ان سے بچو اور ان سے دور رہو. قرآن کریم میں آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. مثلاً اسی پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، جی قرآن اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو قرآن اللہ تو نہیں ہے، تو یہ مخلوق ہوگا، مخلوق نہیں ہے تو پھر اللہ ہے. اب اس بحث سے کچھ حاصل ہے؟ کوئی ہم سے یہ پوچھا جائے گا؟ یہ متشابہ چیز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، بات ختم. کلام اللہ کی صفت ہے، جیسی اس کے ذات قدیم ہے ویسی اس کی صفات قدیم ہے، تمہیں اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں آ جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اب انسانوں کے ہاتھوں کو بھی ایدی ید کہا گیا، اللہ کے دست قدرت کو بھی ید کہہ دیا گیا، تو یہ متشابہ ہے نا. انسانوں کا ید تو سمجھ آتی ہے، اس کو ید کہتے ہیں. اللہ کا بھی ید کہ وہ بھی ایسا ہی ہاتھ ہوگا، پھر تو بھائی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی شان کے لائق ہوگا، انسان کا یاد اس کی حیثیت کے لائق ہوگا، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بہت سی آیات ہیں، یا یہ حروف جو آ جاتے ہیں پہلے آیات کے، الف لام میم، یاسین، کاف، یا عین، صاد، ان میں بحث شروع کر دیں، اس سے یہ مانا، اس سے بڑی لمبی بحث. ضرورت کیا آج ایمان ہے اللہ ہمارا کہ یہ اللہ نے نازل فرمائی، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو نتیجہ، جو اثر، جو برکاتیں وہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہمارے ان پر ایمان ہے تو جو نتیجہ وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. اب یہ ہمارے علم سے باہر ہے تو جرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو واضح بات ہے اس پر عمل کو نہ کرو. واضح حکم ہے، جاگنا سو بدو ربکم، اللہ کی اطاعت کرو، کرو اطاعت، آگے بحث کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو متشابہات پر بحث کر رہا اس سے دور ہو جاؤ اور اس سے بچو، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، ہمیشہ اس سے بچ کر رہا ہوں. وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال وسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیا فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہ الغضب فقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف في اختلافهم في الكتاب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی. حضور کا حجر مبارک مسجد کے ساتھ تھا، ایک ہی دیوار تھی، اس میں روزن بھی تھا، کبھی حضرت مزر میں تشریف لاتے تو اسی کھڑکی سے آ جاتے تھے. تو بیٹھے ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے, اختلاف کر کے کہتا تھا نہیں اس آیت کا مفہوم یہ, تو کہا نہیں نہیں ایسا نہیں یہ ہے, آپس میں الجھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور رخ انور پر غصے کے آثار تھے. حضور انور جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو رخ انور سرخ ہو جاتا, فرماتے میں نے رخ انور دیکھا تو میں سمجھ گیا حضور ناراض ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. کتاب بحث کرنے, اختلاف کرنے کے لیے یا ماننے اور عمل کرنے کے لیے؟ سو کتاب اللہ میں بحث نہ کرو, واضح واضح احکام ہیں انہیں سنو, جانو, مانو اور عمل کرو. پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا سبب یہی تھا کہ وہ عمل تو کرتے نہیں تھے, بحثیں بڑی کرتے تھے, مناظرے بڑے کرتے تھے, اس آیت کا یہ مطلب نہیں یہ اور یہ نہیں یہ, فرمایا اس میں نہ پڑھو. پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں. مانی سمجھو, جانو اور عمل کرو, یہ نجات کا راستہ ہے. وعن سعد بن وقاصٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من صال عن شيء لم يحرم على الناس وحرم من اجل مصالحته. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے, سب سے بڑا جرم کرنے والا وہ ہے جس نے کوئی ایسا سوال مجھ پہ کر دیا کہ کوئی چیز جو پہلے مسلمانوں پر حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی, کوئی چیز مباح تھی اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی لیکن اس نے جرا کر کے پوچھ کر حرام کرا دی, اللہ کا حکم آ گیا, فرمایا اس نے بڑا جرم کیا, سارے مسلمانوں پر تنگی بھی. لہذا دین میں جرا اور مباحثہ نہیں چلتا, دین میں سمجھنا, سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بات ہے, بحث کے لیے سوال کرنا اور بات ہے. جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا, ایک بندہ سمجھنا چاہتا ہے دوسرا جانتا ہے وہ اسے سمجھا دیتا ہے, وہ تسلیم کر لیتا ہے, ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, تم یہ بتا رہے ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ ہے. یہ دین میں نہیں چلتا. پھر جو چیزیں حلال ہیں, عہد نبوی میں نزول وحی ہو رہا ہے وہ حلال ہے, ان پر جرح کرنے کی, یہ ایک چیز حلال تھی ایک مسلمان نے بس یہ کیسی ہے جی, اس کا کیا حکم ہے, ادھر سے حکم آ گئے یہ آئندہ حرام ہے, تمہیں کیا ملا بھی سارے مسلمانوں پر تم نے ایک تنگی مسلط کر دی. تو فرمایا سب سے بڑا جرم یہ ہے. اسی طرح آج بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, علماء کو یہ نہیں چاہیے کہ مسلمانوں پر تنگی کریں, مسلمانوں کے لیے فراخی کے راستے تلاش کرنے چاہیے. گناہگار کو بھی نیکی کا مشورہ دینا, گناہگار کیا کر بھگا نہیں دینا چاہیے, گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گناہگار سے نہیں. بیماری کا علاج کرو بیمار سے تو نفرت نہیں, بیمار سے محبت کرو گے تو بیماری کا علاج ہو. گناہگار بھی بیمار ہے, انسان ہے, گناہ اس کی بیماری ہے, گناہ سے نفرت کرو, گناہ کا علاج کرو, بیمار کو کیوں بھگاتے ہو. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں بہت سے دجال اور کذاب کھڑے ہو جائیں, کوئی جھوٹا دعوی نبوت کا کر لے گا, کوئی ولایت کا مدعی بن کر جھوٹ موٹ پیر بن جائے گا, گھڑ گھڑ کر حدیثیں اور حکایتیں لوگوں کو گمراہ کریں. ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، نہ پہلوں نے سنی، نہ صحابہ نے سنی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. تو وہ نئی نئی باتیں گھڑ کے تمہیں سنا دیں گے. فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر کے فتنوں میں مبتلا کر دے. آج وہی دور ہے. عجیب بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک بات گھڑ کے آگے لکھ دیتے ہیں، حضرت علی نے یہ فرمایا. بات آج کی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا جو بات یہ کر رہا. اسی طرح اور کسی بزرگ کے ذمے، خیر اولیاء اللہ کا تو ان کا اپنا، انہیں تو گیند بنایا ہوا ہوتا ہے، جو جی میں لکھ کے آگے عبد القادر جیلانی لکھ دیا، آگے کوئی اور بزرگ کسی کا نام لکھ دیا، شیخ احمد سرہندی لکھ دیا، معین الدین چشتی لکھ دیا، یہ کوئی نہیں پتا کہ ان کی بات ہے یا نہیں. جب حضور کے ذمے غلط بات گھڑ کے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی کیا حال ہے، صحابہ کا کیا. تو فرمایا آخر زمانے میں یہ گمراہی عام ہو جائے گی، ان سے بچو، اہل حق کے ساتھ رہو، قرآن کے ساتھ رہو، سچی حدیث اور صحیح اسلام کے ساتھ رہو. یہ نئے نئے شوشے چھوڑنے والے جو پیدا ہو جائیں گے، جو پہلوں نے نہ سنے ہوں گے، ان سے بچو. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ سارے گندے انڈے ہیں. بانو کان اہل الکتاب، حضرت بریرہ سے روایت ہے، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الی الایہ. بڑی خوبصورت بات، اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ٹی وی چینلوں پر اناجیل کا سبق چل رہا ہوتا ہے، گھنٹے گھنٹے کا پروگرام، اور بڑے بڑے عالم جبے پہن کر مسلمان انجیل کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، عیسائی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے مولوی بھی اس فخر میں کہ ہم جی ہاں جی اچھے ہندوؤں کی کتابوں سے دلائل لاتے ہیں، جی ہندوؤں کی فلاں کتاب میں کہ حضور سچے نبی تھے. خدا کے بندے، ہندو کافر، ان کی کتاب جھوٹی، جھوٹ سے سچ کو ثابت کرتے. کیسی عجیب بات ہے کہ جھوٹ سے سچ کو ناپاک پانی سے وضو کرتے ہو. ایک چیز ناپاک ہے، اس وضو تو پاک ہونے کے لیے کہ اس سے وضو ہو جائے گا، جھوٹ سے سچ ثابت ہو جائے گا. کافر سے حضور کی نبوت ثابت ہوگی تو پھر تمہارا ایمان کیسا ہے. تو جب عہد نبوی میں بھی یہودی اور عیسائی یہ کرتے تھے کہ اپنی کتاب یہودیوں کی تو عبرانی میں تھی، اصل کتاب تو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کو عربی میں اس کی تفسیر کر کے سناتے، ہماری تورات میں یہ ہے، ہماری کتاب میں یہ ہے. ہمیں نبی کے سلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ انکار کرو، کیونکہ انہوں نے کتاب میں تحریف کر دیا. جو جملہ کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں وہ واقعی کتاب کا ہے یا انہوں نے گھڑا ہے. اگر تصدیق کرو تو کیا پتہ انہوں نے گھڑا ہو جھوٹ ہو. تکذیب کر دیں کہ یہ غلط ہے تو کیا پتہ وہ جملہ صحیح ہو، اصل کتاب کا ہو. لہذا مسلمانوں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. انہیں کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، انہیں الینا وما انزل من قبلنا، آگے پوری آیت ہے. انہیں یہ آیت پڑھ کے سناؤ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر جو ہم پر نازل ہوا، تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ساری کتابوں کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، وہ سچ ہیں. بات ختم ہو گئی، اب بات آ گئی عمل کی، وہ ہم قرآن و سنت پر کریں گے. تمہاری بات سننے کی ہمیں ضرورت ہے. تو آج کل بعض دانشور گھنٹہ گھنٹہ پروگرام ٹی وی پہ کرتے ہیں، کبھی وہ زبور سنا رہے ہوتے ہیں, کبھی انجیل اس کو سننے کی. حضور نے فرمایا اسے سننے کی ضرورت نہیں, نہ اسے یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے, نہ یہ کہو یہ سچ ہے. کہو ہمارا ایمان ہے, سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے, سب کے ساتھ ایمان ہے, جو کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب سچ تھیں, اتنا کافی ہے. آگے ان کتابوں میں کیا تھا اس سے ہمارا تعلق نہیں, ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. حضرت جی رحمت اللہ کے ساتھ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے, تو حضرت رحمت اللہ کی مجلس میں تو اس سے بہت سے اجتناب کرتا ہوں, تو اس وقت ہمارے یہ جن لوگوں کو کشے ہوا تھا بڑے تماشے کرتے تھے, حضرت کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, ان کے بھول پن سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو ایک دن ایک بات آ گئی, مولانا تھانوی رحمت اللہ کی ایک تحریر ہے کہ ہندوستان میں بعض انبیاء کے مزارات بھی ہیں. تو ہر نبی, ہر قوم میں نبی مبعوث ہوئے ہیں. حضرت فرمایا اچھا خیال کرو, میں توجہ کرتا ہوں, دیکھو ہندوستان میں نبی ہیں. ہیں جی کہ ایک تو صاحب کتاب بھی ہے. ایک نے کہا جی ایک کے پاس تو کتاب بھی ہے. دیکھ کیسی کہ جی کچھ سمجھ نہیں آتی کس زبان میں ہے کیسے, لیکن اللہ کا نبی تشریف فرمایا اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی. ایک غوث صاحب ہیں, ان کی قبر معدوم ہے, بھیرے میں دفن ہیں, پرانے بزرگوں میں سے اپنے زمانے کے غوث تھے. حضرت نے فرمایا یار تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی, غوث صاحب سے عرض کرو وہاں تشریف لے جائیں اور دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ نبی کس زمانے میں اور ان کی کتاب کیسی ہے, کس زبان میں ہے. اب جو صاحب کشف تھے انہوں نے غوث صاحب سے رابطہ کیا, ان سے عرض کی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھو ہمارا نبی کی نبوت پر ایمان ہے, وہ اللہ کا سچا نبی ہے, گردن پھیریں تو گردن ٹوٹ جائے. اس کے پاس جو کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی کتاب ہے, وہ سچی ہے. جا کر دیکھیں کس لیے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے دیکھنے کے لیے قرآن کافی ہے جو محمد رسول اللہ, اس پر ہم نے عمل کرو, ان پر ہمارا ایمان ہے, جا کر دیکھیں کس لیے, کیوں ہم نے اس پر عمل کرنا, جب عمل نہیں کرنا تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ کے بندے تو برزخ میں بھی اتنے محتاط, چلے جائے کہ یہاں دانش بگاری جا رہی ہے, ٹی وی پر ہمیں تورات اور انجیل سکھائی جا رہی ہے, ہندوؤں کے گرنتھ تک لے کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ گرنتھ میں ہے جی, اس سے ثابت ہوتا ہے حضور سچے نبی ہیں, اللہ تمہیں ہدایت دے. حضور گرنتھ کی گواہی کس محتاج ہے, کفا باللہ شہیدا, اللہ فرماتا ہے میں خود گواہ کافی ہوں. اور جب کفا باللہ شہیدا, اس صداقت پہ اللہ گواہ کافی ہے, تو پھر تم ہندوؤں سے گواہیاں لیتے تھے. جس چیز کو سنو گے اس کی ایک اہمیت آ جائے گی ذہن میں, کل اس کے پیچھے چل پڑو گے. فرمایا حضور نے فرمایا ان سے بچو, سنو ہی نہیں, دور رہو. تو انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں سے یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے آگے بیان کرے, خود جھوٹ نہ گھڑے, اپنی طرف سے بات نہ گھڑے, جو سنے وہ آگے بتا دے. فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تحقیق تو کرنی چاہیے, آپ سے کسی نے کوئی بات کی تو اس پہ تحقیق تو کرو کہ یہ سچ بھی ہے یہ جھوٹ, اگر سچ ہے تو آگے بیان کرو, جھوٹ ثابت ہو تو اسے نہیں چھوڑ دو. تو جو سنی اسے لے کر چل دیا آگے, اس سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں, کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کئی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, کئی. تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا اسے آگے بیان کر دیا, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اور اگر خود جھوٹ گھڑ کر بولے تو پھر کیا حال ہوگا, اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے. ونبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی باسع اللہ فی امتی قبلی الا کان لو فی امتی حواریون و اصحاب یاخذون بسنته یقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه الخردل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی نہیں مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے گئے اللہ نے ان کے لیے ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے ان کی امت میں مخلص لوگ بھی ان کے لیے ان کے ماننے والے ان کے دین کو قبول کر کے آگے پھیلانے والے ہر نبی کے لیے اس کے صحابی اللہ نے پیدا فرمائے کتنی خوبصورت بات ہے اس کا مطلب ہے کہ امام الانبیاء کے لیے جو لوگ رفاقت ہیں وہ تو خاص طور پر بنائے گئے ہوں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی خدمت کریں گے تو فرمایا مجھ سے پہلے اپنی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا کہ اس کی امت میں اس کے مددگار پیدا کیے گئے اس کے حواریون حواری دھوبی کو کہتے ہیں دھوبی کیا کرتا ہے میلے کپڑے دھو کر انہیں صاف ستھرا کر کے چمکا دیتے ہیں اس لیے اسے حواری کہتے ہیں حواری کہتے ہیں میل کو چیل نکال کر شفاف کر دینے والا نبی کے صحابہ کو حواریون کہا گیا قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا تو وہاں سے حواریون شروع ہو گیا کہ یہ بھی لوگوں کے دل صاف کر کے نور نبوت سے چمکا کر انہیں روشن کر دینے والے لوگ ہیں نبی تو نبی ہے ہی اس کے خادم بھی حواری ہیں سینے روشن کر دیتے ہیں دل چمکا دیتے ہیں کفر کی شرک کی گناہ کی میل کچیل صاف کر کے نور ہی نور بھر دیتے ہیں اس لیے یہ حواری ہیں اس لیے حواری کہا جاتا ہے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے لیے اللہ نے حواری بھی پیدا فرمائے جو اس کا دین قبول کرتے مخلوق کو تبلیغ کرتے یاخذون بسنتی ویقتدون بہ امرہ وہ لوگ اس کی سنت قبول کر لیتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں پھر بعد میں بگڑ گئے لوگ بعد میں پھر نسلیں اور آ گئیں ایسے لوگ آ گئے یقولون ما لا یفعلون جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں لوگوں کو بعض نیکی کا کرتے ہیں خود برائی کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں خود ہاتھ پھیلا دیتے ہیں روپیہ روپیہ مجھے بھی دے دو بھائی تم بھی اللہ ہی سے لے لو لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھا رہے تو تمہارا اللہ نہیں ہے تم لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ایسے لوگ پیدا ہو گئے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا اپنی طرف سے گھڑ کے نئی شریعت بنا لیتے ہیں رواج کو دین بنا لیتے ہیں رسومات گھڑ لیتے ہیں عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں مثلاً یہاں اس دن نورپور میلاد منا رہے تھے جلوس نکلا ہوا تھا تو ایک مسجد وہاں ہماری زمین پہ ہے اللہ نے توفیق دی ہم نے وہ بنا لی پانچ غالباً مساجد اس گاؤں میں اور ہیں تو میں نے پوچھا تو ان کا ایک اس مسجد میں اذان اور نماز بھی باقی مساجد میں دن بھر نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی لوگ جلوس میں پھرتے رہے یعنی میلاد کا جلوس نکلا فرمایا وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا اپنی طرف سے دین گھڑ لیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جس نے اپنے ہاتھ سے انہیں روکنے کی کوشش کی جہاد کیا ان کے خلاف فرماتے ہیں وہ مومن ہے اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا وَمَنْ جَاهَدَ بِلِسَانِهِ تو اس نے زبانی تو ان کی تنقیر کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی برائی کو روکنے کی کوشش کی اس وہ یہ بھی ایمان ہے وہ بھی مومن ہے جس میں اتنی بھی جرات نہیں نہ ہاتھ سے انہیں روک سکتا ہے نہ زبانی برائی کو برائی کہہ سکتا ہے من جادہم بقلبی تو دل میں تو برائی کو برا سمجھے. یہ بھی ایک درجے کا جہاد ہے. حضور فرماتے ہیں کہ برائی کو دل میں تو برا سمجھے, اس فعل کو جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا, شارع علیہ السلام نے حکم دیا, گھر سے گھڑ کے شریعت بنا لی, تو فرمایا اسے دل سے برا جانے, یہ بھی ایمان ہے. اور اس کے بعد ایمان کا کوئی رائی برابر بھی درجہ نہیں کہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر انہیں میں سے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی الہدا کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی دلالت قال علیہ من الاسم مثل اسام من تبعہ لا ينقص ذلك من اسامهم شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی طرف, ہدایت کی طرف, اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دی, لوگوں کو نیکی کا حکم دیا, نیک کام شروع کیا, لوگ بھی ایسا کرنے لگ گئے, جتنے لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا یا قیامت تک جتنے کرتے رہیں گے, جتنا ثواب ان سب کو ملے گا, اتنا ثواب اس اکیلے کو ملے گا, اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا, اللہ اپنی طرف سے دے گا. ایک بندے نے نیکی کی تلقین کی, اسے دس بندوں نے مانا, ان سے آگے دس ہزار نے مانا, دس لاکھ نے مانا, دس سال, پچاس سال, ہزار سال وہ نیکی چلتی رہی, تو جتنے بندوں نے اس پر عمل کیا جتنا ثواب ان سب کو ملے گا, وہ سارا ثواب اتنا اس ایک بندے کو, نیکی کی تلقین کرنے والوں کو ملے گا, ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا, اللہ کریم اپنی طرف سے دیں. اور جس نے برائی کی طرف, گمراہی کی طرف دعوت دی, بدعت شروع کر دی, کہا یہ دین ہے, برائی شروع کر دی, اس پہ فخر کیا, لوگوں کو ڈاکے قتل پہ, یہ بڑا مردانہ کام ہے, چوری پہ لگا دیا, برائی کی طرف دعوت دی اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے, تو جب تک اس کے شروع کرنے والے کام کو لوگ کرتے رہیں گے, جتنا گناہ ان سب کا ہوگا اتنا گناہ اس اکیلے کا بھی ہوگا, اور ان سے گناہ, ان کے گناہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی, اتنا جرم اس اکیلے کا بھی ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا بات کرتے وقت, کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں چاہ رہا ہوں, اس کے نتائج کیا ہوں گے, کون کون مجھ سے متاثر ہوگا, کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے, نیکی کریں گے, نیک مشورہ آپ دیتے ہیں, نیک رائے دیتے ہیں, دین کی بات بتاتے ہیں, لوگ عمل کرتے ہیں, تو آپ کو بھی اجر ملے گا. اگر اس بات کو لوگ قیامت تک کرتے رہے, آگے چلتی رہی, انہوں نے آگے بتائی, انہوں نے آگے, تو قیامت تک آپ کا بھی اجر چلتا رہے. آپ نے کوئی برائی شروع کر دی, بدعت شروع کر دی, دین میں نئی راہ نکال دی, کسی کو چوری کی ترغیب دی, یہ جیب کاٹنا سکھا دیا, آگے اس نے اگلے کو سکھایا, اس نے اگلے کو سکھایا, یہ سارے کام چلتے ہیں, جوا سکھا دیا, چوری کرنا سکھا دیا, تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا, جتنے لوگ کرتے رہیں گے, شروع کرنے والوں کو اتنا گناہ ملے گا جتنا ان سب کو ملے گا. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اتباع نصیب کرے. بات ہماری بہادری, ہماری بہادری اتنی ہے کہ ہم حضور کے نقش کفے پا کو نہ چھوڑیں. جب حضور نے جہاں سجدے کا حکم دیا ہے وہاں سجدہ ضروری ہے, جہاں قیام کا حکم دیا ہے وہاں قیام, اپنی طرف سے نئے باتیں گھڑی جائیں, نہ گناہ بنائے جائیں. دین وہی ہے جو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا, اس کے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں, حواریون ہیں, جو اللہ نے اس لیے پیدا کیے تھے کہ میرے نبی سے دین سیکھ کر میری مخلوق کو پہنچا. یہ تو نبی کریم نے فرما دیا نا کہ ہر نبی کے لیے صحابی پیدا کیے گئے, میرے لیے بھی کیے گئے. بعد میں آنے والے لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے وہ باتیں گھڑ لیں جو پہلوں نے سنی بھی نہ تھی. تو یہ دور عمومی گمراہی کا ہے، نئی نئی باتوں میں نہ پڑے. دین وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مطلب تھا. وہ جو آگے صحابہ نے پھیلایا وہی دین ہے. اللہ ہمیں اسے ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہماری یہ ناچیز کوششیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.